আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, আম্মা বাদু, ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল বাকারা, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات سورة البقرہ آیت نمبر 208 سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اور سورة المائدہ کی آیت نمبر 3 یہ تین آیات کریمہ چار آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے اسلام ایک مکمل دین ہے مکمل نظام حیات ہے اس موضوع پہ انشاءاللہ آج گفتگو کی جائے گی سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے واضح دشمن ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں 6000 سے زیادہ آیات کریمہ ہیں بعض لوگ کہتے ہیں 6666 تقریباً کم و بیش 6500 سے زیادہ آیات ان آیات کریمہ میں 92 آیات ایسی ہیں 92 جس میں رب کائنات اہل ایمان کو مخاطب فرماتا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ظاہر باتیں کہ مخاطباً اگر اہل ایمان ہے تو پھر یہ اہم ترین ہدایت ہے کہ جو اللہ پاک اس میں عطا فرما رہا سپیسیفک خاص اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کو کوئی نہ کوئی عمل ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے لہذا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلو داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتن پورے کے پورے اس آیت کو دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، دونوں گرامر کے اعتبار سے صحیح ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی فزیکلی آپ بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے. دوسرا علمی نقطہ، بڑا اہم نقطہ، اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، کچھ باتیں اللہ کی اور کچھ نفس کی، کچھ شیطان کی، کچھ معاشرے کی مانی جا رہی ہیں، تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. شیطان بڑا ذہین ہے، یہ بات ماننے کی ہے. قرآن حکیم اس کی ذہانت کی بہت ساری مثالیں بیان کرتا. یہاں سے یہ اشارہ کر دوں کہ اتنا ذہین ہے کہ انسان کو پورا کا پورا گنہگار نہیں بناتا، کچھ نہ کچھ نیکی کا تصور دے کر محدود یا مسودہ بلاخر اس سے گناہ کرواتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نیکی بھی رشوت دے کر گویا نفس کو یا کسی کو اپنے آپ کو مطمئن بھی کرواتا. لہذا شیطان کے نقش قدم کی پیروی یہ ہے کہ انسان پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، کچھ باتیں اللہ کی مان لیتا ہے، کچھ دن آتے ہیں تو خاص لباس پہن لیتا ہے، راتیں آتی ہیں تو عبادات کر لیتا ہے، لیکن ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہے خدا نخواستہ. رشوت، غلط طریقے سے پیسہ کما رہا. اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ تو بڑا کامن سا ایک سوال ہے، کہ اگر میرا ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ حرام ہے، تو اب اگر میری عبادات ہوں، روزے ہوں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقات ہوں، صدقہ خیرات، کسی بھی مسلک کے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے عالمی دین سے جا کر یہ سوال کیجئے کہ اگر میرا ذریعہ آمدنی صحیح نہیں ہے، حرام کا ہے، تو کیا اب میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ قبول ہوں گے اللہ کے؟ ظاہر بات ہے ہر شخص یہی جواب دے گا کہ پاکیزہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے پاکیزگی، نماز سے پہلے وضو، غسل یا دیگر مسائل ہیں جو ہم جانتے ہیں، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ شرائط میں سے ہیں. اسی طرح عبادات کی قبولیت کے لیے شرط لازم حلال روزی، پاکیزہ روزی ضروری ہے. پودے کو اگر نجس اور ناپاک اور زہریلا قسم کا اگر پانی ڈالا جائے گا، تو امید یقین ہے کہ وہ زہریلا مادہ اس کے اندر جا کر زہریلا پودا ہی پیدا ہوگا، اس کا اخلاق و کردار بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا اس کو فیڈ کیا گیا. تو بہرحال دوسرا علمی نقطہ، بڑا اہم نقطہ، کہ انسان اگر پورا کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، کچھ باتیں اللہ کی، کچھ نفس کی، کچھ معاشرے کی مان رہا ہے، یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تھوڑا سا مزید تعارف اگر ہو جائے شیطان کا، قرآن حکیم اس کو دشمن قرار دے رہا ہے، تو دشمن کا مقابلہ تو اس وقت کیا جا سکتا ہے اچھی طرح جب ہم اس کو پہچانیں، اس کی چالوں کو پہچانیں، اس کے پاس ویپنز کون کون سے ہیں، کیسے حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، تو آپ اس کے خلاف کوئی پلان کر سکتے ہیں. دلچسپ بات یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے شیطان کو دیکھا ہو. دیکھا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے، شیشے میں دیکھا ہے. تو بہرحال اگر شیشے میں شیطان نظر آ رہا ہو تو پھر تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن انویزیبل ہے وہ. قرآن حکیم کی گواہی ہے، آگ سے بنا ہے، نار سموم، آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے اس سے بنائے گئے جنات، اور ہے جن، یہ بھی قرآن حکیمی سے ثابت ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 بھی موجود ہے. تو بہرحال ایسا دشمن جو نظر بھی نہ آ رہا ہو، اس سے کیسے بچیں گے؟ تو قرآن حکیم ہمیں اس سے بچنے کی بہت ساری ترکیب اور ذرائع بتاتا ہے اسے کیسے بچا جائے. تو بہرحال یہ کبھی آئندہ تفصیلی موضوع پر بات کریں گے کہ کون کون سے حملے ہیں، کیسے حملے ہیں، کس طرح سے وہ رنگ بدل کر مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، اور کیسے اسے بچا جا سکتا ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے. یہاں یہ بات بالکل واضح رہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دشمن بھی کیسا، انہ لکم عدو مبین، واضح دشمن، اوپن ڈکلیئرڈ اینیمی، ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا، یہ ایسا دشمن ہے واضح، اس کو دشمن سمجھو، جانو اس کو، سمجھو اور اس کی جو چالیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو بہرحال آج کی گفتگو کے حوالے سے پہلی بات، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو دونوں باتوں کو اگر ملایا جائے تو بالکل واضح ہے کہ اگر پورے کے پورے اسلام میں داخلہ نہیں ہو رہا، کچھ باتیں مانی جا رہی ہیں کچھ نہیں، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے خود بخود کہ یہ فسلمی اسلام میں داخلہ پورا کا پورا، تو پورا کا پورا اسلام ہے کیا؟ کیا محض چند عبادات کا نام اسلام ہے؟ کیا محض چند راتوں میں عبادت کر لینے کا نام اسلام ہے؟ یا ایک مہینے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جو عبادات ہیں، ایک مہینے پورے مہینے روزہ رکھ لیا، راتوں کو تہجد پڑھ لی، قیام اللیل کر لیا، تراویح پڑھ لی، کیا محض یہی اسلام ہے؟ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات ادا کر دی پوری ایمانداری کے ساتھ، کیا محض اسلام کا مطالبہ یہی ہے؟ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کر لیا اللہ سبحانہ و تعالی کا، تو کیا اسلام کے مطالبات مکمل ہو گئے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ لہذا کوشش کی جائے گی انشاءاللہ دو یا تین جمعوں میں رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ العزیز اسلام کو سمجھیں گے۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف، زندگی کے ہر گوشے ہر معاملے سے متعلق اسلام ہمیں تعلیمات دیتا، اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ لہذا پہلی بات اسلام سے متعلق تعارف، اسلم یسلم اسلامن، معنی کیا ہے؟ لغوی معنی، کسی بھی جو لفظ ہوتا ہے اس کے لغوی معنی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ سین لام میم سے سلم بنا، جیسے یہاں پر بھی آیا فی سلمی، اسی سے باب افعال میں اسلم یسلم اسلامن کے معنی ہوتے ہیں گردن جھکانا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کی اطاعت کرنا، سرنڈر کر دینا اس کے سامنے گردن جھکا کر، اس کو بڑا مان کر اس کے احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے۔ لہذا قرآن حکیم بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی روش رہی، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کبھی اس کے رب نے حکم دیا، کہنا مانو، اسلام قبول کرو بمانے کہنا مانو، گردن جھکاؤ، ہمارا حکم مانو، قال اسلمت لرب العالمین، تو ہمیشہ سے ان کی روش یہ رہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، اور مکمل پوری زندگی اسلام اور اطاعت کی سب سے بہترین اعلی ترین مثالیں قائم کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اسوہ بہترین اسوہ قرار دیا گیا سورۃ الممتحنہ میں۔ تو بہرحال اسلم یسلم اسلامن کے معنی گردن جھکانا، اصطلاحی معنوں میں اسلام سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہوئے اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے، اس کی اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے، اس کے احکامات کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اب آئیے تیسری بحث، اسلام ایک دین ہے، پورے قرآن حکیم میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ نہیں آیا، دلچسپ بات ہے، اہم بات ہے۔ ہم سے کوئی سوال کریں تمہارا دین کیا ہے، ہم الحمدللہ فخر سے بتاتے ہیں اسلام، کوئی آپ سے پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے، اس کا جواب بھی اسلام ہے۔ تو کیا مذہب اور دین ایک ہی چیز ہے؟ تو انشاءاللہ اس موضوع پر بات رہے گی کہ مذہب اور دین میں بنیادی طور پر تھوڑا سا فرق ہے. اسلام محض مذہب نہیں بلکہ دین ہے. قرآن حکیم کی تین آیات کریمہ میں نے پڑھی، تینوں کے تینوں مقامات پر اسلام کے لیے دین کا لفظ آیا. سورہ آل عمران اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یا اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا. اسی بات کو سورہ آل عمران میں فرمایا آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِن، تو یہ طرز عمل اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تیسری اور اہم ترین آیت، قرآن حکیم کی اہم ترین آیت کہی جا سکتی ہے اس کو، وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور الحمدللہ کئی مرتبہ یہاں بیان ہوئی. اس واقعے کو سناتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ قرآن حکیم کی نازل ہونے والی آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور جس شان سے نازل ہوئی آپ سب جانتے ہیں. حجۃ الوداع ایک بڑا میگا ایونٹ تھا مسلمانوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے. لیکن جب نازل ہوئی تو علماء یہود نے یہ بات کہی تھی عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تمہارے پیغمبر پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اگر ہمارے کسی پیغمبر پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے. اور وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا ہے. انسانیت پر جو سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایک دین دے کر، دین اسلام دے کر، رحمت للعالمین کے ذریعے دین اسلام کا تحفہ ملا اس انسانیت کو، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ عظیم آیت کیا ہوگی؟ رب کائنات اسلام کو بطور دین پسند کر رہا ہے، ہمارے لیے اللہ پاک ہمارے نزدیک بھی اسلام کو پسندیدہ دین بنا دے. رضیت باللہ ربا، کاش یہ الفاظ ہمارے بھی ہوں. عمر فاروق کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب مان کر. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر. وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہو گیا. کاش یہ کیفیت ہمارے بھی ہو، اسلام کو ہم دین کی حیثیت میں مانیں، رب اللہ کو رب کی حیثیت میں، اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت میں، دین کے رہنما کی حیثیت میں مان کر راضی ہو جائیں. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا. بہرحال اسلام کے لیے دین کا لفظ. اب یہاں ایک اور سوال، دین کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے دین کے معنی کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن حکیم میں سورت پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات ہم رب کائنات سے کہہ رہے ہوتے ہیں، مالک یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے. دین سے کیا مراد ہے؟ مالک یوم الدین، یا دین کے معنی کیا ہیں؟ جزا اور سزا کا دن، بدلے کا دن. دین بنیادی طور پر لغوی اعتبار سے بدلے کے معنوں میں آتا. جزا اور سزا کیا ہے؟ ریوارڈ اور پنشمنٹ کیا ہے؟ بدلہ ہے. اس دن بدلہ دیا جائے گا، لہذا قرآن حکیم میں دین بدلے کے معنوں میں آیا. بدلہ کسی قانون کے تحت ہوتا، آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ریڈ سگنل پر کراس کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ ملے گی، لوگوں کے پیسے کھا جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بیٹوں کو اغوا کر لیا جائے، بالآخر پیسہ جتنا لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ دینا پڑے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، بدلہ تو بدلہ ہوتا ہے، انٹینسٹی کے ساتھ زیادہ شدید ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جیسا کریں گے، کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، بات صحیح ہے بالکل، ٹٹ فور ٹیٹ، ہر زبان میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو محاورہ ملے گا، اور بات بالکل صحیح ہے، جیسا انسان جو عمل کرے گا اس کے مطابق بدلہ جزا یا سزا کے طور پر دی جائے گی لازمن، یہ پوری دنیا کا اصول ہے، یونیورسل ٹروتھ کہا جا سکتا ہے اس کو، لہذا دین بدلہ، بدلے کا دن قیامت کا دن، بدلہ کسی قانون کے مطابق ہوتا ہے، لہذا قرآن حکیم میں دین قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوا، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، وہ اپنے بھائی کو مصر میں روکنا چاہتے تھے بنیامین کو، لیکن بادشاہ نے قانون بنایا ہوا تھا کوئی غیر ملکی یہاں رک نہیں سکتا، اس کی تفصیل ہے، لہذا یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روکے مصر میں، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، یعنی بادشاہ کے قانون میں، تو دین بمانے قانون، بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت ہوتا، قانون وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کو مانا جائے، ورنہ آپ بہترین قوانین بنا دیجئے، اس کو اگر مانا ہی نہیں جا رہا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے آج ہمارے ملک کا حال ہے، قوانین بہترین ہیں، ہر اعتبار سے قوانین بنے ہوئے ہیں الحمدللہ، قانون دانوں نے بہترین قوانین بنائے، لیکن کتنے قوانین پر عمل ہوتا، اس کے مطابق جزا یا سزا دی جا رہی ہوتی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا عدالتی نظام کیا ہے، ججز بکتے ہیں یہاں پر، دلچسپ بات، جج کو خرید لیا کوئی ٹینشن نہیں ہے، جج اپنے ہی ہے، وکیل تو ہے ہی، جج صاحب بھی اپنے ہیں، تو اب یہ صورتحال جہاں پر ہو عدالتی نظام میں، وہاں کیا بدلہ، کیا قانون کی پاسداری کی جا رہی ہوگی، جس بندے نے آیان علی کو روکا اس کو شہید کر دیا گیا، آیان علی عزت کے ساتھ رہا ہو گئی، یہ ہے آپ کا عدالتی نظام، کیونکہ جج کو اپنی زندگی بھی پیاری ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اس کو کوئی پروٹیکشن دینے والا نہیں، تو جہاں عدالتی نظام کا حال یہ ہو، میں نے ایک مثال دے دی، بدترین مثال اس دور کی، تو ظاہر بات ہے وہاں قانون کی کوئی حیثیت نہیں، قوانین تو غریبوں کے لیے بنایا جاتا، چھوٹے لوگوں کے لیے کہ بس وہ سیدھے رہیں، ہماری اطاعت کریں، جہاں گڑبڑ کریں ان کو سیدھا کر دیا جائے، اس قانون کے تحت بڑے لوگوں کے لیے، سیاست دانوں کے لیے، عمراء کے لیے، پولیٹیشنز جو ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی کچھ قوانین بنائے گئے، ان کے نام پر عالمی سطح پر جو عزت ملی ہمیں، کرپشن کے عالمی ریکارڈ، ظاہر بات ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، کیونکہ قانون بنانے والے، قانون کی حفاظت کرنے والے خود بک جاتے ہیں، خود خرید لیے جاتے ہیں، ان کے بھی ایک ریٹ ہوتا، تو بہرحال قانون وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے، اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن حکیم میں دین اطاعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین بمانے اطاعت، حکم ماننا، اور آخری بات جو مشہور و معروف مانے ہیں دین کے، دین نظام کے معنوں میں آیا قرآن حکیم میں، بڑی مشہور آیت سورۃ الصف آیت نمبر 9، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر، الہدا سے مراد قرآن حکیم، ودین الحق اور حق کا دین دے کر، الحق کون ہے، الحق کس کی ذات ہے، الحق اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات، تو دین الحق، حق کا دین یعنی اللہ کا دین دے کر، دین اسلام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب کریں پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر، اور دین اسلام کا یہ غلبہ پوری زندگی پر، پوری زندگی کے معاملات پر مشرک کو کبھی پسند نہیں آئے گا، فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ صف کی آیت 9 میں آخری حصہ بڑا اہم ہے، چاہے مشرکوں کو دین کا غلبہ کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ تعالی نے یہ دین اسلام دے کر بھیجا اس لیے کہ اس کو غالب کیا جائے، سورہ فتح کے آخر میں فرمایا وَلَوْ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ بطور مددگار کے کہ یہ دین دیا اس لیے تاکہ اس کو غالب کیا جائے۔ بہرحال اب آئیے تیسرا موضوع میں نے مکمل کیا، اسلام دین ہے، دین ہونے کی حیثیت میں بنیادی معنی بدلہ، اور بدلہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، قانون کے معنوں میں بھی قرآن میں آیا، قانون وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے جس کو مانا جائے، اطاعت کے معنوں میں بھی قرآن میں دین آیا، اور اسی طرح یہ تینوں کے تینوں چیزیں کسی نظام کے تحت ہوتی ہیں، اور جس کا نظام ہوتا ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کا نظام ہوتا ہے وہی قانون ساز ہوتا، اور جس کا نظام ہوتا ہے وہی بدلہ دینے والا ہوتا ہے۔ کسی علاقے میں بادشاہ صاحب قانون دان ہیں، قانون ساز ہیں، بادشاہ کا دین، بادشاہ کا جو نظام ہوگا وہ بادشاہ خود ہی بدلہ جزا اور سزا دینے والا ہوگا، وہ بادشاہ قانون بنانے والا ہوگا، وہاں اطاعت بادشاہ کی ہو رہی ہوگی، نظام بادشاہ کا ہے، اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام غالب ہوگا وہاں کس کی اطاعت ہوگی؟ جہاں اللہ کا دین غالب ہوگا وہاں اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، قانون اللہ کا نافذ ہوگا، اسی طرح بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک سوال ہے آپ سے بھی، مجھ سے بھی، ہم سب پوچھیں، پاکستان مملکت خداداد، یہاں کس کا نظام اس وقت چل رہا؟ نظام زندگی، انفرادیت سے اجتماعیت تک زندگی کے تمام گوشوں پر کس کا بنایا ہوا نظام چل رہا؟ عدالتی نظام کس کے حکم کے مطابق، پارلیمانی نظام، ایجوکیشن سسٹم، ہر ہر نظام زندگی پر ذرا غور کیجئے، صاف معلوم ہوگا کہ یہ کم از کم اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ بات تو واضح ہے نا، اللہ کا دیا ہوا نہیں، کسی اور کا، غیر اللہ کا ہے۔ اب وہ غیر اللہ چاہے ہمارے اپنے لوگوں یا انگریز کا بنایا ہوا، 1896 میں بنائے ہوئے قوانین آج تک آپ کے ملک میں امپلیمنٹ ہیں، اور اس کے مطابق عدالتی نظام چل رہا، جہاں اللہ کا دین نافذ نہ ہو وہاں غیر اللہ کا دین نافذ ہوگا، اور دنیا میں سب سے بڑی بغاوت اللہ کے دین کے خلاف یا اللہ کے خلاف یہی ہے کہ اس کو محض مسجدوں میں محدود کر دیا جائے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت یہ ہے، مسجد میں کہو اللہ اکبر، اذان میں 6 مرتبہ، نماز میں 12 بار، شعبان کی 15 رات آئے ساری رات اللہ اکبر کی تکبیر پڑھتے رہو، سارے رمضان اللہ اکبر کہتے رہو، لیکن عدالت میں اللہ اکبر نہیں ہوگا، پارلیمنٹ میں اللہ اکبر نہیں ہوگا، اسی طرح تجارتی معاملات میں اللہ اکبر نہیں ہوگا، شادی بیاہ کے موقع پر خواتین بڑی ہوں گی ان کی مرضی چلے گی، اللہ کے نبی کی سنت نہیں چلے گی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے یا نہیں؟ بہرحال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے، اور اسلام جب غالب ہوگا تب وہ پورے کے پورے نظام زندگی سے متعلق جو احکامات دیتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں کم از کم احساس تو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات، اس کے لیے پیغمبر نے علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اپنی پوری زندگیاں لگا کر، 259 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے پیغمبر کے مبارک دانت شہید ہوئے، جس میں اثر لہو لہان ہوا، عہد میں خون مبارک بھی زمین پر گرا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسولہ، ان کی لاش زخموں سے چور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت موسیٰ بن عمیر شہید کیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدافعت میں شہید کیے گئے، حضرت عثمان غنی شہید مظلوم ذوالنورین شہید کیے گئے اس دین کی حفاظت کے لیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے دین کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ شہادتوں کی عظیم داستان بنیادی طور پر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ دین مکمل دین پوری زندگی سے متعلق آیا تھا، یہ محض نماز روزے کا نام نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادات ہیں، فرائض ہیں، جو بنیاد ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، پلرز ہیں، لیکن یہ ایک مکمل دین ہے۔ لہذا آج بدقسمتی سے کہیے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیں، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھیں، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھیں۔ دریا میں مد و جزر آتا ہے نا، کبھی رائز اینڈ ڈکلائن تو ہوتا ہے نا، ہمارا دریا ایسا گرا کہ اب جزر کے بعد مد نظر ہی نہیں آ رہا، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ بہرحال اس وقت انتہائی صورتحال کیا بن چکی ہے، دین محض چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ بن چکا، کنسائز کر دیا ہم نے، یہ دین ہے بس، نماز ایسے پڑھنی ہے بس یہ دین ہے، داڑھی کا سائز اتنا ہونا چاہیے تو دین ہے، سر ایسا ڈھپا ہو تو دین ہے، اور دیگر دیکھ دیکھ سنتے چلے جائیے۔ خاص عبادات کا معاملہ کیا ہے، سوال ہوتا ہے خاص عبادات راتیں آئیں تو کیا کریں، اب سوال سے ہی اندازہ ہو رہا ہے صاحب کہ اگر دین بالکل واضح ہو، دین کا تصور بالکل واضح ہو، تو ان عبادات کا، ان راتوں کا، قرآن حکیم کا اور اسی طرح دیگر عبادات کا جو تعلق اللہ پاک نے رکھا بالکل واضح ہے۔ ایک شخص پوری زندگی اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا، حلال روزی کما رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کو حلال لقمہ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر فرائض جو اللہ پاک نے رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا، پھر اور آگے بڑھ کر اللہ کا بندہ کچھ دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو دین سکھاؤں، دین کی بنیادی تعلیمات سکھاؤں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے عزیز و اقربا کو دین کی بات بتاؤں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کیا دین کی دعوت و تبلیغ کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ دین سیکھنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ دین کی تعلیمات اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے اعزاء اقارب، اپنے دوستوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں دیا؟ قرآن حکیم تو ہمیں یہی بتاتا۔ بہرحال دین مکمل ہو چکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا اب انشاءاللہ آئندہ جمعے مزید تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ دین محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے عقائد سے۔ دین اسلام میں انٹرنس کہاں سے ہوگی؟ ایک شخص نان مسلم تھا، کیسے مسلمان ہوگا؟ سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھنا ہے، یہ کلمہ طیبہ یہ ہمارے دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ کوئی بھی شخص جو نان مسلم ہے آج کلمہ پڑھے، ساری زندگی کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ دائرہ اسلام میں جیسے داخل ہوگا انشاءاللہ پاک صاف ہو جائے گا گناہوں سے۔ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، تین اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے، نمبر دو حج کرنے سے اللہ کی راہ میں، حج مبرور، اللہ پاک ہم سب کو حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نمبر تین اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے، ہجرت کرنے سے اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا دین اسلام کو آپ سمجھیے، اس کا ایک بنیادی سٹرکچر ہے، عمارت آپ میں سے ہر شخص نے بنتے ہوئے دیکھی ہوگی، بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے۔ پیغمبر نے اس کی مثال دی مسلم شریف کی روایت میں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں پر، جس میں اہم ترین حیثیت کیا ہے، فاؤنڈیشن پلر کسے کہتے ہیں، جس پر پوری کی پوری عمارت ڈپینڈ کرتی ہو، اور جتنی اونچی آپ کو عمارت بنانی ہے اس کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ہوگی، ہونی چاہیے۔ دین اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اگر انسان شعوری طور پر اس کو پڑھ لے، ساری زندگی شرک نہ کرے، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے قیامت کے دن یہ کلمہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، امید ہے اللہ کی ذات سے وہ لازمن جنت میں داخل ہوگا، البتہ شرک نہیں کیا ہوا ہو، خدا نہ خواستہ شرک کیا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے صورتحال دوسری ہوگی۔ پھر اس کے بعد چار پلرز کا تذکرہ کیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکا زکات ادا کرنا، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو صاحب استطاعت ہے، و صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. اللہ پاک ہمیں ان عبادات کو اپنی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے پلرز عمارت کی مضبوطی کے لیے. پلرز کی اہمیت کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ہر ہر پلر اپنے آبجیکٹو کے اعتبار سے بڑا اہم ہے. آج ہم نے ان پلرز ہی کو اسلام سمجھ لیا. ایسی عمارت جس میں پلر کھڑے ہوئے ہو، کیا آپ اس کو عمارت کہیں گے؟ کیا وہ رہنے کی جگہ ہے؟ ظاہری باتیں نہیں، مضبوطی کے لیے پلر کھڑے کی جاتے ہیں. لاہور میں ایک جگہ ہے چوب برجی، غالباً 100-150-200 سال پرانی جگہ، عظیم عمارت رہی تھی کبھی، لیکن اب زوال کی وجہ سے آہستہ آہستہ صرف پلر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آثار بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی. اسی طرح آج صورتحال یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام تقریباً ختم ہو چکا. کتابوں میں تو ہے، تقریروں میں بھی رہ گیا، لیکن عملی اعتبار سے سیاست، معیشت اور معاشرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر مبنی نظام زندگی تقریباً ختم ہو چکا. یہاں تک کہ خاندانی نظام میں بھی توحید کا سلسلہ نسبتاً گریجولی کم ہو رہا ہے. شیطان شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح دھڑلے کے ساتھ ناچ گانا کرواتا ہے، سب ہمارے علم ہے. محض عبادات میں سے بھی چند چیزیں رہ گئیں، نماز، روزہ، حج اور زکات، اور اس کی بھی اہمیت، اس کی بھی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک محض رسومات کی حیثیت میں باقی رہ گئی. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. آج 100% کیفیت یہی بنتی جا رہی ہے کہ ہماری نمازیں نمازیں ہیں ہی نہیں، جیسے کہ اس کے جو اصل مقاصد ہیں. اگر نماز اپنی اصل روح کے ساتھ پڑھی جائے تو انسان کے کردار پر، اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. لیکن آج ہماری نمازیں ہمارے اخلاق و کردار پر ویسے اثر انداز نہیں ہو رہی جیسے ہونا چاہیے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بنیادی جو پلرز ہیں اس کو مضبوط تر کریں. انشاءاللہ اس کے بعد پھر معاشی نظام کیا ہے، اس کے بعد معاشر، اس کے بعد تو باپ کی بات ہے. لیکن اگر ہمارے پلرز ہی مضبوط نہیں، ہمیں نماز ہی کے مسائل نہیں پتا، ہمیں نماز ہی کی اہمیت اور خاص طور پر نماز با جماعت کی اہمیت اگر نہیں پتا، تو بس یہ ایک رسم ہی کے طور پر ہے. جیسے کہ اقبال نے بہرحال تل حقیقت بیان کی ہے. یہ اشعار پڑھتے ہوئے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کس حد تک بات کو سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی نماز، روزہ، زکات کیا بن چکا ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. ہماری عبادات میں سے للہیت ختم ہو رہی ہے، جو کہ اصل مقصد تھا کہ نماز اللہ کے قریب لے کے جائے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. لیکن نماز تو ہے لیکن قرب الہی حاصل نہیں ہو رہا، اللہ کی یاد حاصل نہیں ہو رہی. شیطان کے خلاف علم بغاوت نماز کے ذریعے اٹھانا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں آ کر یہ سمجھیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب دوبارہ سے زیرو ہو گیا اور سے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا جائے. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، آج ہمارا تصور نیکی تقریباً یہ ہو چکا. یہ عبادات کی جو راتیں آتی ہیں یہ بڑی عظیم ہیں، بلا شبہ ان کے لیے احادیث موجود ہیں، مستند احادیث موجود ہیں. لیکن اگر تصور نیکی یہ بن جائے جیسے کہ بن گیا ہے کہ 15 شعبان میں اگر مغرب سے لے کر فجر تک عبادات کر لی جائیں، ساری زندگی کے گناہ معاف. اس کا دوسرا پہلو دیکھیے گا، ساری واضح احادیث موجود ہیں، مستند احادیث موجود ہیں، مغفرت کا اعلان فرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ بات بالکل واضح ہے. 5 طاق راتوں کے بارے میں جو آخری رمضان میں آئیں گی، ان کے بارے میں بھی ساری احادیث مستند ہیں. لیکن ایک شخص کا تصور نیکی یہی ہو جائے کہ محض ان عبادت کی راتوں میں عبادت کر لی جائے، باقی دنوں میں فرض نماز نہ پڑھی جائے خدا نہ خواستہ، باقی دنوں میں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمایا جا رہا ہو، تو یہ تصور نیکی کہاں لے کے جا رہا ہے معاشرے کو. تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا نیک لوگ نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ بہرحال اس حوالے سے ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے. رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے ہر دشمنی سے، ہر حملے سے محفوظ فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.